بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. یہ روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت، جیسے اس زمانے میں ایک عام دستور تھا کہ کنیت ہوا کرتی تھی، جس کا پیچھے بھی ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے میں اس کا تذکرہ کیا تھا. تو جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے. یہ جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام الانصاری، قبیلہ خزرج مدینہ منورہ میں دو بڑے قبیلے تھے انصار کے، اوس اور خزرج، تو یہ خزرجی ہیں، اور ان میں سلمی خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں. بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر یہ حاضر ہوئے تھے. مشہور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ایک سال پہلے بیعت عقبہ ثانیہ کے جو واقعہ پیش آیا تھا، ہجرت سے کچھ پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا. نبوت کے 13ویں سال، ہجرت سے کچھ پہلے واقعہ پیش آیا تھا، جو آخری حج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ کے قیام کے زمانے میں. تو اس وقت یہ حاضر ہوئے تھے، اور مدینہ منورہ میں ہی اس کے بعد ان کا قیام رہا تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا مقام تو سب جانتے ہی ہیں، ان کے انتقال کے بعد مدینہ منورہ کے بڑے اور مفتی یہ سمجھے جاتے تھے. غزوہ احد کے موقع پر ان کے والد جنگ میں شامل ہونا چاہ رہے تھے، غزوہ احد میں جانا چاہ رہے تھے. یہ ایک بیٹے اور 9 بیٹیاں تھیں عبداللہ، ان کے والد جو عبداللہ تھے ان کے، یہ ایک بیٹے جابر رضی اللہ عنہ اور 9 بیٹیاں تھیں. تو گویا کہ جابر رضی اللہ عنہ کی 9 بہنیں ہو گئیں. تو ان کے والد نے غزوہ احد کے موقع پر یہ کہہ کر روک دیا کہ دیکھو، میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری شہادت ہو جائے اور تم میرے ساتھ چلو، دونوں کی شہادت ہو جائے گی تو یہ بیٹیوں کا کیا ہوگا، 9 ہیں، ایسا کرو تم ٹھہر جاؤ. ان کو گھر میں رہنے دیا اور خود تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ شہید ہوئے غزوہ احد میں، والد شہید ہو گئے. 9 بیٹیاں، یعنی گویا ان کی 9 بہنیں تھیں، ان کی ذمہ داری ان پر آ گئی، تنہا بھائی تھے. ان کا مشہور واقعہ ہے، انہوں نے نکاح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ نکاح کسی پہلے سے شادی شدہ اور بیوہ سے کیا ہے یا کنوانی سے کیا ہے. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، نہیں، بیوہ تھی، ان سے نکاح کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے. روایت جب پڑھیں گے، جہاں حدیث آئے گی وہاں اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی. تو یہاں تو بس مقصد اس خاص چیز کو بیان کرنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، چونکہ والد تو شہید ہو گئے تھے اور میرے پاس ذمہ داری تھی 9 بہنوں کی، اگر کوئی ان کی ہم عمر ہوتی تو ان کا خیال رکھنا مشکل ہوتا، ایسی مجھے چاہیے تھی جو ذرا بڑی ہو تاکہ ان کی تربیت، ان سے ذرا بڑی ہو تاکہ ان کا خیال رکھ سکے، تربیت کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر بڑی دعائیں دی تھیں ان کو. تقریباً 94 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. بہت خاص لوگوں میں سے تھے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے فی غزاتن. جن کو عربی آتی ہے ان کے لحاظ سے تو بڑی سہولت ہے کہ الفاظ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ الفاظ کے ساتھ ساتھ ترجمہ کرتا رہوں، اور اگر عربی نہ آتی ہو تو ان کے لیے اگر ان کے پاس کوئی ترجمے والی ریاض صالحین ہو تو اور ذرا آسان رہے گا ساتھ ساتھ چلنا. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے غزوہ میں. فقال، غزوہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، بڑی فضیلت کی چیز ہے. تو اس موقع پر آپ نے فرمایا، یہ خلاص نیت اور احضار نیت کے بارے میں احادیث یہاں لا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بالمدینۃ لرجالا، مدینہ منورہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں، ما سرتم مسیرا، تم نے کوئی مسافت طے نہیں کی، جہاں بھی تم چلے ہو، جس راستے پہ چلے ہو، جو مسافت طے کی، ما سرتم مسیرا، تم نے کوئی مسافت طے نہیں کی، ولا قطعتم وادیا، تم کسی وادی میں سے نہیں گزرے، الا کانوا معکم، مگر وہ تمہارے ساتھ تھے. وہ مدینہ میں ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، آرام سے ہیں، لیکن اجر میں، فضیلت میں وہ تمہارے ساتھ ہیں. کیوں؟ حبسہم المرض، ان کو بیماری نے روک لیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ نیت. نیت اچھی ہے، عمل نہ بھی پایا جائے تو ثواب مل جاتا ہے. وہ جو مشہور ہے کہ نیت المؤمن ابلغ من عملہ، اس طرح کے جو مختلف الفاظ منقول ہیں کہ مؤمن کی نیت کبھی اجر میں عمل سے بڑھ جاتی ہے، وہ یہ ہے. ہر جگہ پر نہیں، ہمیشہ نہیں. نیت اچھی ہے اعمال صالحہ کی، لیکن واقعتاً عذر ہے اور بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ عمل نہ کر سکے، تو پھر فضیلت پوری حاصل ہو جائے گی. یہ اس وقت ہے جب کہ صحت و تندرستی کے زمانے میں انسان عمل کرتا ہو اور بیماری کی وجہ سے نہ کر سکے. وفی روایت، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الا شرکوکم فی الاجری، مگر وہ اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہیں. رواہ البخاری، ورواہ البخاری عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال. یہاں پر ضمناً انس رضی اللہ عنہ کی روایت آ رہی ہے، جہاں آگے آئے گی تو وہاں ان کے بھی انشاءاللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی کچھ تذکرہ کر لیں گے. ورواہ البخاری عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رجعنا من غزوة تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال. بخاری شریف میں امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہم غزوہ تبوک سے لوٹ رہے تھے. سن 9 ہجری میں غزوہ پیش آیا تھا، بہت، جس کو غزوۃ العسرہ یعنی مشقت، گرمی. مدینہ منورہ میں گرمی کے زمانے میں گرمی بھی خوب ہوتی ہے، وہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ ہوتا ہے، سفر بھی بہت طویل تھا اس وقت، یعنی مختلف رکاوٹیں درپیش تھیں. ایک تو یہ کہ سخت گرمی کا زمانہ، سفر مشکل. دوسرا یہ کہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ، پورا سال انتظار کرتے رہے، اب جب کھجور پکنے کا وقت آیا تو اب نکل جائیں، یہ تو مشکل کام ہے. پھر سفر بھی طویل، سامنے جو جس لشکر کی خبر تھی وہ بھی بہت بڑی فوج، بہت ساری رکاوٹیں تھیں. یہ مشہور واقعہ ہے جس میں منافقین تو خیر پیچھے رہ ہی گئے تھے، اور وہ تو جھوٹے اعذار بیان کر کے پیچھے رہ جاتے تھے. 3 صحابی، 3 صحابہ رضی اللہ عنہم بھی پیچھے رہ گئے تھے، جن کا مشہور واقعہ ہے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں جس کا ذکر ہے، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ 3 صحابہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، جو نہیں آ سکے ساتھ. بس انشاءاللہ آگے واقعہ کہیں پڑھیں گے تفصیل سے، روایتوں میں سب کچھ آئے گا انشاءاللہ. اس کتاب میں جیسے میں نے بتایا تھا بہت کچھ ہے، اس کا واقعہ اس جگہ پر جہاں آئے گا وہاں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک سے ہم لوٹ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اقوام خلفنا بالمدینتی، کچھ لوگ ہیں ہمارے پیچھے مدینہ منورہ میں. اب میں نے اس لیے بتایا کہ اتنی مشقت والا سفر، اتنی مشقت والا سفر، اور یہ اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں، اور کچھ لوگ گھر میں ہیں وہ یہی فضیلت حاصل کر رہے ہیں جو جانے والے حاصل کر رہے ہیں. کیوں؟ نیت. ان اقوام خلفنا بالمدینہ, کچھ لوگ ہیں ہمارے پیچھے مدینہ منورہ میں. ما سلکنا شعبا ولا وادیا, ہم کسی پہاڑوں کے درمیان جو راستے ہوتے ہیں, گھاٹی ہوتی ہے, وادی ہوتی ہے, فرمایا کہ ہم جس وادی گھاٹی وغیرہ سے تجاوز کرتے ہیں اور گزرتے ہیں اور اس راستے پر سے ہم گزر کر جاتے ہیں, الا وہم معنا, مگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہر جگہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. حبسہم العذر, عذر نے ان کو روک لیا. ہمارے لیے سبق ہے کہ جب اللہ نے موقع دیا ہے, اس وقت اللہ نے موقع دیا ہے جن اعمال کا, وہ اعمال ہم کر لیں. بعض ہوتے ہیں بڑھاپے کی عمر میں جا کر نہیں کر سکتے, اب شوق ہوتا ہے کہ اچھا ہم کر لیں ہم کر لیں. تو اگر تندرستی کے زمانے میں اعمال صالحہ کرتے رہے, بیماری میں نہیں کر سکے تو ثواب ملتا رہے گا, اکاؤنٹ بند نہیں ہوتا. صحت کے زمانے میں اعمال کرتے رہے بیماری کی وجہ سے اور بڑھاپے کی وجہ سے, آگے جا کر انسان رک جائے اعمال کرنے سے اس عذر کی وجہ سے, ثواب انشاءاللہ ملتا رہے گا. کیوں؟ کیوں؟ وہی حبسہم العذر, عذر کی وجہ سے رک گئے. اللہ تعالیٰ تو چونکہ دل کی طلب اور تڑپ کو بھی دیکھتے ہیں, دل میں جذبہ ہو, کوشش ہو, اور جب کوئی موقع آئے تو اس موقع میں کچھ تو حصہ لے لے انسان. وعن ابی یزید معن ابن یزید ابن الاخنس رضی اللہ تعالی عنہ وهو وابوه وجده صحابیون قال كان ابی یزید اخرج دنانیر يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فاخذتها فاتيته بها فقال والله ما اياك اردت فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت ما يا معن. رواه البخاري. یہ ابو یزید کنیت ہے ان کی, نام ہے معن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, والد کا نام ہے یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دادا کا نام ہے اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تینوں صحابی ہیں, تینوں صحابی ہیں. اور بعضوں نے کہا کہ تینوں بدر میں شریک ہوئے تھے, واللہ عالم, بعضوں نے انکار کیا, بعضوں نے کہا کہ شریک ہوئے تھے, واللہ عالم. بہرحال تینوں صحابی ہیں. معن بن یزید ابن الاخنس, امام نووی فرماتے ہیں کہ وہ ہوا و ابوہ و جدہ صحابیون, وہ خود بھی, ان کے والد بھی, ان کے دادا بھی, تینوں صحابی ہیں. بڑا شرف اللہ نے بخشا ان کو, ایک ہی موقع پر یعنی صحابیت کا مقام تینوں حاصل کر رہے ہیں. قال کان ابی یزید, فرماتے ہیں کہ میرے والد یزید, انہوں نے کچھ دینار نکالے تھے صدقہ کرنے کے لیے. اخرج دنانیرہ یتصدق بها, کچھ دینار نکالے تھے صدقہ کرنے کے لیے. سوال ہے سلکنا, سلکا کے معنی ہوتے ہیں کوئی راستہ طے کرنا, گزرنے کے معنی میں ہم مفہوم لے سکتے ہیں اس کا. سلکا یسلکو, چلنا, سلوک کہتے ہیں نا, چلنا اللہ کے راستے میں, جیسے تصوف اور سلوک بھی کہا جاتا ہے, لوگ استعمال کرتے ہیں لفظ سلوک. سلکا سالک, اللہ کے قرب حاصل کرنے کا جو کوشش کرتا ہے, راستہ اختیار کرتا ہے. تو سلکا کے معنی چلنے اور گزرنے کے آتے ہیں, اصل تو چلنے کے ہیں لیکن گزرنے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. دوبارہ المعن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد یزید نے اخرج دنانیرہ, کچھ دینار نکالے تھے, یتصدق بها, تاکہ انہیں صدقہ کرے. فوضعها عند رجل فی المسجد, مسجد میں کوئی شخص بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس رکھوا دیے, گویا رکھوا دیے امانت کہ کوئی آئے, گویا وہ وکیل ہیں ایک لحاظ سے, کہ ٹھیک ہے کوئی آئے گا اس کو دے دینا, جو غریب ضرورت مند نظر آئے اس کو دے دینا, رکھوا دیا. قسمت تھی ان کی, میرے والد نے دنانیر رکھوائے. فرماتے ہیں کہ فجئت فاخذتها, میں مسجد گیا, اس شخص نے مجھے دیکھا, میں نے اس سے لے لیا. نفلی صدقہ ہے, کوئی زکوٰۃ تو ہے نہیں, باپ نے رکھوا دیا مسجد میں کسی کے پاس کہ جو آئے اس کو دے دینا, اور مسجد میں بیٹے چلے گئے, بیٹے کو مل گیا. فاخذتها, میں نے وہ دنانیر لے لیے. فاتیتہ بها, لے کر والد صاحب کے پاس گیا, مجھے دینار ملے مسجد میں, کوئی شخص بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس نفل صدقے کے دینار رکھے ہوئے تھے, مجھے دے دیے. والد نے کہے تو میں نے رکھے تھے. باپ صدقہ کرے بیٹے پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واپس کرو۔ فقال واللہ ما ایاک اردتو، والد نے کہا کہ اللہ کی قسم، ما ایاک اردتو، میں نے تمہیں دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، میری نیت تو تھی کسی اور کو، اجنبی کو، ضرورت مند کو دینا۔ یہ کہنے لگے، ابا جان، آپ نے جب دیا تھا، مجھے مل گیا، تو اس میں حرج کیا ہے؟ چلو ایسا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ تو معلوم کر لیتے ہیں، کوئی نافرمانی کی بات نہیں، لیکن مسئلہ معلوم کرنے کے لحاظ سے چلے مسئلہ تو معلوم کر لیتے ہیں کہ اس طرح یعنی میرا لینا درست ہے یا نہیں ہے، میں واپس دے دوں گا، کوئی حرج کی بات نہیں، مسئلہ تو معلوم کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی، باپ بیٹے کے دل میں، تو ہمارے لیے ایک مسئلہ سامنے آ گیا۔ ہوا کیا؟ فخاصمتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا۔ خاصمہ کے معنی ہوتے ہیں ہمارا کسی کے ساتھ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو مقدمہ کسی کے سامنے پیش کرنا کہ آپ فیصلہ کر دیجئے۔ میں نے یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ یہ بتایا، لک ما نویت یا یزید، میرے والد سے کہا کہ یزید، تم نے جو نیت کی وہ تو تمہیں مل گیا، تم نے اللہ کے راستے میں کسی کو دینے کی نیت کی، تم نے دے دیے، تمہاری طرف سے نکل گئے، تمہیں اس نیت کا ثواب مل گیا، تمہارے دینار تمہارے پاس سے نکل گئے، اور معن تم نے جو لیے وہ تمہیں مل گئے، تمہارے لیے لینا گناہ نہیں ہے، تم لے سکتے ہو، والد کو دینے کا ثواب مل گیا، اس میں حرج کیا ہے؟ یہ تعلیم دی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اپنے گھر کے افراد پر خرچ کرنا یہ بھی فضول نہیں ہے، بلکہ اگر وہ ضرورت مند ہے تو پہلے وہ مستحق ہیں۔ بہرحال اصل میں اس روایت کو جو لا رہے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نیت کو، لک ما نویت، جو نیت کی، نیت کا تمہیں ثواب مل گیا۔ وعن ابی اسحاق سعد ابن ابی وقاص مالک ابن اوہیب ابن عبد مناف ابن زہرۃ ابن کلاب ابن مرۃ ابن کعب ابن لؤی القرشی الزہری رضی اللہ تعالی عنہ احد العشرۃ المشہود لہم بالجنۃ قال، یہ حضرت مشہور صحابی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیت ابو اسحاق ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا پورا نسب بیان کر دیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا خاندان ملتا ہے۔ یہ کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص بن مالک، سعد بن ابی وقاص، ابو وقاب، تو سعد کی کنیت ہو گئی ابو اسحاق، اور ابو وقاص تو کنیت ہے، ان کے والد کا نام مالک ہے، تو سعد ابن مالک ہو گئے۔ تھوڑا بہت جنہوں نے کچھ صحابہ کے نام پڑھے ہوں ان کو ذہن میں رکھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کا بھی نام سعد ابن مالک ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید، وہ بھی کنیت ہے نا، ابو سعید نام ان کا سعد ہے، ان کے والد کا نام بھی مالک ہے، وہ بھی سعد ابن مالک، یہ بھی سعد ابن مالک، ہم تو ابو سعید الخدری کہتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں، لیکن ہیں دونوں سعد، اور دونوں کے والد کا نام مالک ہے، لیکن یہ سعد بن مالک بن اوہیب ہیں، ان کے دادا کا نام اوہیب ہے، پھر عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی القرشی، قریش خاندان کے ہیں، الزہری، مشہور صحابی ہیں، سب نے نام بار بار سنا ہوگا، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، وہ دس افراد، دو دس صحابہ جن کو ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، بدر میں بھی یہ شریک ہوئے تھے، بہت قدیم الاسلام ہیں، غالباً چوتھے نمبر پہ مسلمان ہوئے تھے، یہ تین چار صحابی ان سے پہلے، دو یا تین صحابی ان سے پہلے موجود تھے، تقریباً یہ چوتھے نمبر پہ مسلمان ہوئے ہیں، شروع دور کے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر ان سے فرمایا تھا، احد کے موقع پر ان سے فرمایا تھا، ارمی سعد فدا کے ابھی وہ امی، اے سعد تم تیر پھینکو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ یہ پہلے ہیں، اول من رمى بالسهم فی سبیل اللہ، پہلے ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں تیر پھینکا، واقعے کی تفصیلات، یہ غزوہ بدر سے پہلے کوئی واقعہ ہوا تھا جنگ کا، ترمذی شریف کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ سعد جب آپ سے دعا مانگے تو ان کی دعا قبول کر لیا کریں۔ یہ مستجاب الدعوات مشہور ہیں، مشہور ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ مستجاب الدعوات تھے، ان کے واقعات بڑے عجیب ہیں۔ دعا کی قبولیت کے ان تفصیلات میں بھی ظاہر ہم نہیں جاتے، لیکن مشہور مستجاب الدعوات ہیں، اور ریاض صالحین میں بھی ان کے کچھ واقعات دعا کی قبولیت کے آ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو بڑی بڑی فتوحات ہوئی تھیں قادسیہ وغیرہ کی، اس میں یہ امیر جیش تھے، تمام لشکروں کے امیر یہ تھے، ان کی ماتحتی میں جنگ لڑی گئی تھی فارس وغیرہ کی جنگوں میں۔ بعد میں جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں کچھ اختلافات ہوئے تھے تو یہ سب سے الگ تھلگ ہو گئے تھے، علیحدہ ہو گئے تھے، الگ ہو گئے تھے۔ تقریباً 55 یا 56 55 یا 56 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں روایت ان کی کیا ہے۔ حضرت ابو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بی۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے عیادت کرنے کے لیے۔ بیمار کی عیادت کرنا یہ بھی ایک مستقل سنت ہے اور اس کے احکام ہیں، اور انشاءاللہ آگے ریاض صالحین میں مستقل اس کا بیان آئے گا، تو وہاں پر کچھ مزید مسائل عیادت سے متعلق ہوں گے، وہ بھی بات انشاءاللہ ہم کر لیں گے۔ چونکہ کتاب کی ابتدا ہے اس لیے مجھے ہر بات میں تھوڑا سا حوالہ دینا پڑتا ہے کہ آگے آئے گا، آگے آئے گا، اس سے ہمارے اندر بھی انشاءاللہ یہ احساس ہوگا کہ یہ کتاب واقعی بڑی اہم ہے، بہت کچھ آگے سیکھنے کا انشاءاللہ آئے گا اس میں۔ اور کوشش میری یہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے الفاظ میں ہم سیکھیں، اپنی باتیں کم کی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یعودنی عیادت کرنے کے لیے حجۃ الوداع والے سال، مکہ مکرمہ میں حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت کتنی زیادہ، اس وقت یہ بیمار ہو گئے۔ من وجہ اشتد بھی، بڑی سخت بیماری مجھے ہو گئی تھی۔ فقلت یا رسول اللہ انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثنی الا ابنۃ لی۔ یا رسول اللہ، مجھے جو تکلیف اور بیماری ہوئی ہے، بلغ بی، پہنچ چکی ہے میری جو تکلیف آپ دیکھ رہے ہیں، میں پہنچ چکا ہوں یا مجھے پہنچ چکی ہے تکلیف میں سے وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، لفظی ترجمہ اگر کسی کو سمجھنا ہو، ورنہ مجھے وہ بیماری ہو چکی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ وانا ذو مال، اور میں مال والا بھی ہوں، اللہ نے مجھے مال دیا ہے۔ ولا یرثنی الا ابنۃ لی، اور میری وراثت پانے والی تو صرف میری بیٹی ہے، کوئی بیٹا ہے نہیں، بیٹی ایک۔ ان کے ذہن میں یہ نہیں رہا ہوگا کہ عصابات بھی ہیں، ہم نے تو کچھ پڑھ لیا تھا نا میراث کا، بنیادی اصول ذہن میں ہوں گے انشاءاللہ، کہ ہم نے پڑھا تھا کہ وراثت پانے والوں میں سب سے پہلے ذوی الفروض ہوتے ہیں جو 12 ہیں۔ ذوی الفروض سے جو بچ جاتا ہے، 12 جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے جب بچ جاتا ہے تو بچا ہوا پھر جاتا ہے عصابات میں، بیٹے یعنی اولاد، باپ دادا اوپر تک، پھر والد کی اولاد، اور پھر دادا کی اولاد، یہ سلسلہ جو چلتا ہے عصابات کہلاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تیسری قسم آتی ہے ذوی الارحام کی۔ تو ان کے ذہن میں ان کا نہیں رہا، بہرحال یہ مسئلہ ذہن میں نہیں ہوگا، ابھی تو بیمار ہیں، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اچھا اصل تو وراثت پانے والی بیٹی ہے، بیٹی اکیلی اتنا مال لے کے کیا کرے گی۔ تو میں نے عرض کیا، رسول اللہ میری بیماری جس حد تک پہنچ گئی ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، وانا ذو مال، میں مال والا ہوں، اور ولا یرثنی الا ابنۃ لی، میری وراثت پانے والی ایک بیٹی ہی ہے میری، افاتصدق بثلثی مالی، کیا میں دو تہائی مال صدقہ دے دوں؟ صدقہ ہی دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن اگر انسان کا یہ خیال ہے کہ اب میری وفات کا وقت آ گیا ہے تو اب صدقے کی وہ فضیلت نہیں رہتی جو تندرستی کے زمانے میں ہوتی ہے۔ تندرستی کے زمانے میں انسان دیتا ہے تو یہ سوچ کر دیتا ہے کہ شاید یہ مال مجھے کام آ جائے، لیکن چلو میں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، مرتے وقت تو ویسے ہی وہ ورثہ کا حق ہونے والا ہے، اب گویا کہ ان کے مال میں سے ہم دینا چاہ رہے ہیں، اجازت ہے ان کے مال یعنی ہمارا مال جو ان کی ملکیت میں جانے والا ہے اس میں سے ایک تہائی، ون تھرڈ، ایک تہائی تک ہم دے سکتے ہیں، لیکن انسان یہ نیت کرے کہ چلو میں کچھ اللہ کے راستے میں بھی دے دیتا ہوں، ایک تہائی میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، لیکن پورا ایک تہائی نہ دے، کچھ مال چھوڑ دے کہ اچھا کہ ورثہ ہی کے کام آئے گا، رشتہ داروں کو کام آئے گا تو مجھے ثواب ملے گا، میرے مال سے ان کو نفع ملے گا، نیت اچھی کر لیں۔ بہرحال انہوں نے یہ خیال کیا کہ اچھا بیٹی کے لیے تو ایک تہائی مال بہت کافی ہے، دو تہائی مال صدقہ کر دوں۔ قال لا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، دو تہائی تو صدقہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قلت فالشطر یا رسول اللہ، اچھا آواز صاف نہیں آ رہی، اب ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں دو تہائی مال صدقے میں دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ قلت فالشطر یا رسول اللہ، آدھا مال یا رسول اللہ؟ فقال لا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، آدھے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ قلت فالثلث یا رسول اللہ، کیا ایک تہائی مال صدقے میں دے دوں یا رسول اللہ؟ ایک تہائی مال صدقے میں دے دوں؟ قال الثلث، والثلث کثیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایک تہائی، لیکن ایک تہائی بھی زیادہ ہے۔ والثلث کثیر فرمایا، یا راوی کو شک کبیر فرمایا۔ اصول حدیث کے لحاظ سے جب او کبیر، یہاں پر راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کثیر استعمال فرمایا تھا یا کبیر، تو حدیث پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ والثلث کثیر او قال کبیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا فت کثیر فرمایا یا کبیر فرمایا، کہ تہائی زیادہ ہے یا فرمایا تہائی بھی بڑی مقدار ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسی سے یہ فقہا نے جو مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک تہائی تک صدقہ کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن ایک تہائی بھی زیادہ ہے تو اس لیے اس سے کچھ کم کر دینا چاہیے، یعنی وہ میکسیمم لمٹ ہے، زیادہ سے زیادہ حد ہے جو صدقہ کیا جا سکتا ہے، تو اس سے کچھ کم کر دیا جائے۔ انک انتظر ورثتک اغنیاء خیر من انتظرہم عالتا یتکففون الناس۔ ایک اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ دیکھو انک انتظر، یہ بات کہ تم چھوڑو اپنے وارثوں کو، مالدار وارثوں کو جب چھوڑ کے جاؤ تو ان کے لیے کچھ انتظام کر کے جاؤ کہ اچھا وہ اپنا گزارا کر سکیں۔ تمہارے پاس اگر مال ہے تو پھر ان کے لیے بھی چھوڑ کے جاؤ، ان کے لیے انتظام کر کے جاؤ، یہ بات کہ اپنے وارثوں کو تم مالدار چھوڑ کے جاؤ بہتر ہے اس بات سے کہ انتظرہم عالتن، کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ۔ اعلیٰ فقیر کو کہتے ہیں، کہ فقیر چھوڑ کر جاؤ، یتکففون الناس، کہ لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلائیں۔ تم کہہ رہے ہو ایک بیٹی ہے، عصبات بھی تو ہیں، اور ان کو تمہارے پاس سے مال مل جائے گا، ان کو نفع ہو جائے گا، ان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ تو اچھی بات ہے۔ تو ایک طرف تو شریعت نے منع کر دیا کہ ایک تہائی سے زائد خرچ نہ کریں، لیکن اس کی حکمت بھی بیان کر دی کہ دیکھو یہ حکمت ہے۔ وَإِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي إِمْرَاتِكَ۔ بات کچھ چل رہی ہوتی ہے لیکن حدیث کے ایک ایک جملے میں کتنے فوائد معلوم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ تم ہرگز کوئی چیز خرچ نہیں کرتے، کوئی مال خرچ نہیں کرتے جس سے تبتغی بہا وجہ اللہ، جس سے تمہارے مقصود اللہ کی رضا مندی ہو، لفظی ترجمہ اگر کریں جس سے تم تلاش کرنا چاہ رہے ہو اللہ کی رضا مندی، جس سے مقصد اللہ کی رضا مندی ہو، مگر اس پر تمہیں اجر ملتا ہے. لن تنفقا نفقتن, کوئی بھی نفقہ, کوئی بھی خرچ. یہ سوچ ہے انسان کی, ہم لوگوں کی, کہ اجنبیوں کو دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ کوئی بھی خرچ ہو, اجنبیوں کو دینا ضروری نہیں ہے, اپنے گھر کے افراد کو دو. اگر گھر میں بھائی بہن ہیں, دوسرے افراد ہیں جو ضرورت مند ہیں, ان کو دو, زیادہ ثواب ملے گا. صلہ رحمی کا ثواب اور خرچ کرنے کا ثواب دگنا ثواب ہے رشتہ داروں پر خرچ کرنا. تو فرمایا لن تنفق نفقتا تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا, زندہ رہتے ہوئے بھی تم خرچ کرو, جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اس پر تمہیں اجر ملے گا. حتی ما تجعلو, انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی بہنوں کو دے دیں گے, چلو ہمارے گھر میں جو نہیں رہتے ان کو دے دیں گے. تو آپ نے فرمایا جو گھر میں رہتے ہیں, جن کے ساتھ گھر میں رہنا ضروری ہے, ان پر بھی خرچ کرو, ان کو بھی کھلاؤ تو ثواب ہے. حتی ما تجعلو فی امراتک, یہاں تک کہ جو تم رکھتے ہو ماں کی, جو یہاں تک کہ جو کھانا تم رکھو اپنی بیوی کے منہ میں. کیا جامعیت ہے اس کلام میں, کہ فرمایا یہ نہیں کہا کہ گھر میں کھانا لا کر رکھ دو, وہ تو ہے ہی, گھر میں کھانا رکھنا وہ ثواب کا کام ہے, گھر میں کھانا لا کر خرید کر رکھ دیا اور سب نے مل کر کھا لیا, ثواب ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک میں کئی چیزیں بیان فرما دی. فرمایا کہ جو کھانا تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو, ہاتھ سے کھلانا بھی ثواب ہے, اپنے ہاتھ سے کھلانا یہ بھی ثواب ہے. یہ حسن معاشرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. یہاں تک کہ جو کھانا, جو لقمہ بیوی کے منہ میں تم رکھو, یعنی کہ ہاتھ میں بھی رکھنا نہیں, منہ میں رکھو, اس میں بھی ثواب ہے. ٹھیک ہے, اسی نے پکایا, وہی لائی ہے, اب اس میں سے ایک لقمہ بنا کر اس کو کھلا دیا, اس پر بھی ثواب ہے. قال فقلت یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اپنے صحابہ کے بعد میں پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا. یہ ایک اور بات, سوال کیا تھا, یہ سوال یہ تھا کہ چونکہ مہاجرین مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے تھے, ہجرت کر چکے تھے, اور ابھی یہ حضرات حج کے لیے حجت الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ آئے ہوئے ہیں, تو ان کو پریشانی اس بات کی بھی ہے کہ اگر میرا ابھی انتقال ہو جاتا ہے, اگر میرا ابھی انتقال ہو جاتا ہے تو میرے باقی ساتھی وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے اور ان کا انتقال مدینہ میں ہوا, تو ان کی ہجرت تو گیا کہ پکی اور مکمل سمجھی گئی, اور میرا انتقال اگر یہاں مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے تو گویا کہ میری ہجرت تو جہاں سے ہجرت کر کے گیا تھا وہیں آ کر دفن ہو رہا ہوں, وہ ہجرت میں ایک طرح کا نقص رہ گیا. یہ عام طور پر صحابہ کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ اب جہاں سے ہجرت کر کے ہم چلے گئے ہیں وہاں ہمارا انتقال نہ ہو جائے کہیں, تاکہ ہجرت پکی, ہم جب قیامت کے دن اٹھیں تو اپنی جگہ اپنے وطن اصلی سے نہ اٹھیں, بلکہ وہاں سے اٹھیں جہاں سے, یعنی اس وطن سے کے علاوہ کہیں اور سے اٹھیں جہاں سے ہجرت کر چکے تھے, وہ جگہ نہ ہو ہمارا, ہماری قبر کی جگہ, تاکہ ہماری ہجرت پکی ہو جائے. یہ عام طور پہ صحابہ کی یہی خواہش تھی. اور ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا تھا کہ جو ہجرت کر کے, جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر چکے ہیں, اب اگر کبھی کسی ضرورت سے مکہ آنا ہو بھی تو زیادہ عرصہ ٹھہرے نہیں یہاں پر. حج کے موقع پر بھی فرمایا تھا 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے. تو اس لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم کبھی بھی جو بھی ہو جائے مکہ مکرمہ میں کہیں ہمارے انتقال نہ ہو جائے, اس لیے کہ یہ تو ہمارا وہ مقام ہے جہاں سے ہم, جو اللہ کی خاطر ہم چھوڑ چکے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہیں پر آ کر ہم دفن ہو جائیں. نہیں نہیں, ہمیں دفن دور ہونا ہے, یہاں سے کہیں دور. تو یہ اس بیچارے اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ موت کے لیے کتنے تیار ہیں, بس یہ فکر ہے کہ یہاں مکہ میں دفن نہ ہو. حالانکہ مکہ میں لوگ دفن ہونے کی خواہش کرتے ہیں, ظاہر ہے حرم ہے, بابرکت جگہ ہے, کتنے صحابہ وہاں مدفون ہیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر مدفون ہیں. بہرحال تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی, صحابہ تو چلے جائیں گے مدینہ منورہ, میں تو بیمار ہوں, سفر کے قابل نہیں ہوں, تو میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا اور یہی میری موت آئے گی. قال اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي بها وجه تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجه ورفعه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز تم پیچھے نہیں چھوڑے جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ تندرست ہوں گے اور آگے ان کی زندگی اور بھی ہوگی, ابھی پیچھے رہنے والے نہیں ہیں. یہ ایک مستقل ایک مسئلہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں معلوم تھیں. اس میں اعتدال اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حق کیا ہے اس میں, اگرچہ ہم نے یہ مسئلہ پہلے تفسیر میں پڑھا ہے. حاصل اس کا یہ ہے کہ بعض لوگ اصل کے لحاظ سے عالم الغیب, تمام غیبات کو جاننے والا وہ تو صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے, یعلم الغیب لا یعلم الغیب الا هو, اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا, وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. یہ تو قرآن میں ثابت ہے, احادیث میں ثابت ہے, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن کریم میں نقل کیا گیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر, آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میں غیب جانتا تو اور مجھے غیب کی باتیں معلوم ہوتی تو اور زیادہ خیر حاصل کر لیتا میں. تو یہ بات تو طے ہے کہ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے, یعنی تمام مغیبات کا علم بغیر کسی کے سکھائے ہوئے یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں حاصل. یہ تو اللہ کی خاص صفت ہے, کوئی اس صفت میں اللہ کا کسی کو شریک قرار دے گا شرک ہو جائے گا. لیکن یہ تو ایک بات ہو گئی, اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی کسی بات کا علم نہیں تھا, وہ بھی غلط ہے. افراط و تفریط نہ ہو, اعتدال ہو. اعتدال کیا ہے کہ تمام مغیبات کا علم یا علم غیب اصل تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی مغیبات کا علم دے دیا تھا, بہت سی غائب باتوں کا علم دے دیا تھا, اور ان مغیبات اور غیب کی باتوں کی بہت سی معلومات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معلومات ہم تک بھی پہنچائی ہیں جو ہمارے ہم سے متعلق تھیں. ہر بات نہیں, بہت سی باتیں وہ تھیں جس کے شاید ہم برداشت نہ کر سکتے, ہمارے استطاعت سے باہر کی باتیں تھیں وہ ہمیں نہیں بتائیں, لیکن جو ہم سے متعلق تھیں, تبلیغ احکام سے متعلق جو باتیں تھیں وہ بیان فرما دیں. قبر میں کیا ہوگا یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, منکر نکیر آتے ہیں یہ غیب ہی ہے, آخرت میں کیا ہوگا یہ غیب ہی ہے, دنیا میں بھی بہت سی غیب کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ اچھا یہ ہوگا اور ایسا ہی ہوا, ان میں سے یہ بھی ہے. بس عقیدہ ہمارا صحیح ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی غیب کی باتیں بتائی گئی تھیں, اور ان میں سے جو عام لوگوں کی ضروریات کی تھیں اور من جانب اللہ جس کے بتانے کی اجازت ملی, اجازت ہوتی تھی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جس بات کے بتانے کی اجازت ملی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے, آپ نے فرمایا انک لن تخلف, نہیں ہرگز تم پیچھے نہیں چھوڑے جاؤ گے, یعنی تم ہمارے ساتھ مدینہ منور آؤ گے. آگے فرمایا فتعمل عملا تبتغی به وجہ اللہ, بلکہ تم جو نیک اعمال کرو گے جس سے مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو تو تم اس کے ذریعے سے عزت تبھی درجتاً و رفعتاً, اس کے ذریعے سے تمہارے درجات رفعت بلندی میں اضافہ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو تمہیں نیکیاں کرنے کا اور موقع ملنے والا ہے, ابھی تمہیں اور عمر ملنے والی ہے. آگے فرمایا وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيَضُرَّ بِكَ آخَرُونَ, اور شاید تم, اب یہاں پر تخلفہ کے معنی کچھ اور آ گئے. ایک تو یہ تھا انہوں نے کہا تھا کہ عرض کیا تھا کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا اور باقی لوگ مدینہ چلے جائیں گے, آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا. پھر فرمایا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے لعلک, شاید تمہاری عمر لمبی ہو اور ہمارے بعد تم پیچھے رہ جاؤ دنیا میں, ہم تو چلے جائیں گے اور تم زندہ رہ جاؤ گے, اور ایسا ہی ہوا. حجۃ الوداع کے چند مہینوں کے بعد, یہ حج کا شروع کے 10 دن میں سے کوئی دن شروع کے یعنی ظاہر 4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ پہنچے تھے، اور 13 ذی الحجہ تک وہاں رہ کر یعنی گویا منا مزدلفہ وغیرہ میں گزار کر 14 ذی الحجہ کی فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے تھے۔ تو بس ان دنوں میں یہ واقعہ بظاہر کوئی پیش آیا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ حیات رہے؟ محرم، سفر، اور محرم کا یعنی گویا ذوالحجہ کا وہ مہینہ پورا ختم ہو کر محرم شروع ہوا، پھر محرم کا مہینہ اور سفر کا مہینہ، اور ربیع الاول کی شروع میں کوئی تاریخ تھی، اب وہ 12 تھی جیسا کہ مشہور ہے، یا کوئی اور تاریخ تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ مشہور 12 ربیع الاول ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو گئی تھی، لیکن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے تھے، اور آپ نے کیا فرمایا تھا؟ شاید تم میرے بعد زندہ رہو، تخلفہ پیچھے رہو گے، یعنی زندہ رہو گے میرے بعد، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو تمہارے ذریعے سے نفع ہوگا، مسلمان فائدہ اٹھائیں گے، تمہاری عمارت سے تمہیں امیر بنایا جائے گا، بہت سی فتوحات تمہارے ذریعے سے ہوں گی، وہ یضربک آخرون، کچھ لوگوں کو نقصان ہوگا، وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ، اور بہت سوں کو تمہارے ذریعے سے نقصان پہنچایا جائے گا، کفار و مشرکین کو بہت سی فتوحات ان کے ذریعے سے حاصل ہوئی تھی، مخالفین اسلام کو نقصان ہوا اور مؤمنین کو ان سے فائدہ ہوا تھا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم امضی لأصحاب ہجرتہم، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو امضی، امضی کے معنی کسی چیز کو جاری فرما دینا، کہیں موقوف نہ ہو جائے، رک نہ جائے، غیر مقبول نہ ہو جائے، تو قبول فرما لے۔ ولا تردہم ولا اعقابہم، ان کو پیچھے نہ لوٹا، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ کوئی مکہ میں آ کر ہجرت ختم کر کے مکہ دوبارہ آ جائے اور وہاں اس کا انتقال ہو جائے۔ ولیکن البائس سعد بن خولتا یرثی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مات بمکہ، متفق علیہ، لیکن بیچارے سعد بن خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ صحابی فرماتے ہیں، یرثی لہو، سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، یرثی لہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ترس کھا رہے تھے کہ ان کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہو گیا۔ یہ بات تو میں نے بتا دی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ اب مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال نہ ہو، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جو اللہ کے خاطر یہ چھوڑ چکے ہیں۔ سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مورخین کا اور شرع حدیث کا کچھ اختلاف ملتا ہے کہ یہ ان کا مکہ مکرمہ میں کیوں انتقال ہوا تھا۔ راجح قول یہ ہے، واللہ اعلم، کہ یہ بھی حجۃ الوداع ہی کے موقع پر آئے تھے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ سوال اس صورت میں یہ ہے کہ اگر کوئی حج کے لیے گیا مہاجرین میں سے، جیسے سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ، اور وہاں اگر ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کوئی گناہ تو کیا نہیں، کوئی گناہ کی بات تو ہے نہیں، تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانا کہ بیچارے ان کا یہاں انتقال ہو گیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ترس کھا رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کسی سے جرم ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، لیکن یہ تو انتقال حج کے لیے جانا ایک فریضہ تھا، اور انتقال ہو جانا غیر اختیاری کام ہے، کبھی انسان کسی ضرورت کے لیے مکہ چلے جائے اور اس کا انتقال ہو جائے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ بہرحال اس کا جواب یہ ہے، مختلف شراح نے اس کے بھی مختلف جواب دیے، آسان سی بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا یا ان سے کوئی گناہ ہو گیا تھا، بلکہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی، مقصد یہ ہے کہ بیچاروں کی خواہش پوری نہ ہو سکی، ان کی بھی خواہش اور ہم صحابی کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہم مکہ مکرمہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو یہاں پر دفن نہ ہوں، تو ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے، ہمارے بڑوں نے جو فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے، اساتذہ سے جو باتیں سنی ہیں وہ بتا رہا ہوں اور جو پڑھی ہیں ان کی کتابوں میں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص حج کے لیے جانا چاہ رہا تھا اور تیاریاں کر لی ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے، یا عمرے کے لیے جانا چاہ رہا تھا، تو ابھی تو بس سفر ہی میں تھا، فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے انتقال ہو گیا، سب کہیں گے بیچارہ کتنا اچھا سفر تھا، مبارک سفر تھا، وہاں جا رہا تھا اور جانے سے پہلے انتقال ہو گیا، یعنی افسوس ہوتا ہے کہ وہاں جا کر انتقال ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، کوئی گناہ نہیں کیا ہے، لیکن وہاں جا کر انتقال ہوتا تو اتنی بابرکت جگہ تھی، اتنا بابرکت سفر تھا، ابھی شروع ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا۔ تو جس طرح ہمارے عام بول چال میں اس طرح کہا جاتا ہے اور افسوس کیا جاتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کا اظہار فرما رہے ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں تھی۔ یہ میں نے راجح قول کے لحاظ سے اس حدیث کی تشریح کی ہے، اور نواز شرح نے اس میں کچھ اور باتیں بھی لکھی ہیں۔ آگے ایک اور روایت ہم پڑھ لیتے ہیں، ابھی کچھ وقت ہے۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن صخر وعن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم رواه مسلم۔ یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا تھا، اس میں بھی شراح کا اختلاف ملتا ہے، اس لیے کہ یہ کنیت ہی سے مشہور ہو گئے ابو ہریرہ۔ بلیوں کے ساتھ بہت زیادہ ان کا رہنا ہوتا تھا، یہ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے، لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد کی باتیں بلیوں سے کھیلتے رہتے تھے۔ شیعوں کی باتیں پتہ نہیں ہمارے لوگوں نے کہاں سے لے لی، شیعہ ان پر اعتراضات کرتے ہیں تو شیعہ کہتے ہیں یہ کیا صحابی، ان کو کیا حدیثیں معلوم، یہ تو بلیوں سے کھیلتے رہتے تھے۔ یہ کب بلیوں سے کھیلتے تھے، یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ اسلام سے پہلے بکریاں چرانے جب وہ جایا کرتے تھے تو جب دن میں بکریاں چرانے جاتے تھے بلیاں ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں، لوگوں نے ان کو ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا، اسی سے وہ معروف ہو گئے تھے۔ بعد میں جاری رہی ہے کنیت ان کی اسلام کے بعد بھی، لیکن یہ اس کی ابتدا تو پہلے ہو چکی تھی۔ اسلام لانے کے بعد کب مسلمان ہوئے، سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کا موقع تھا، وہاں پہنچ گئے۔ اس کے بعد سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو ایسا ساتھ کہ پھر ساتھ چھوڑا نہیں، نہ کوئی اپنے کھانے کی فکر، نہ کسی طرح کی تجارت کا کوئی مشغلہ، نہ ان کے کوئی باغ، کچھ بھی نہیں۔ انتہائی فقر اور تنگی کی حالت میں انہوں نے گزارا کیا، لیکن یہ سوچا کہ کوئی بات، کوئی حدیث مجھ سے چھوٹنی نہیں چاہیے، ہر بات سننی ہے، ہر بات یاد رکھنی ہے۔ یاد نہیں رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے چادر پھیلا لو اور میں کچھ کہوں گا، اس کے بعد چادر اپنے سینے سے لگا لینا۔ انہوں نے لگا لیا، فرماتے اس کے بعد سے میں کبھی کوئی بات بھولا نہیں۔ سب سے زیادہ حدیث نقل کرنے والا ہے، اسلام کب لائے، سن 7 ہجری۔ کتنا عرصہ ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سن 8-9-10، 3 سال اور کچھ مہینے تقریباً، اندازاً 3 سال اور کچھ مہینے۔ اور احادیث سب سے زیادہ انہوں نے بیان فرمائی ہیں، 5000 سے اوپر حدیثیں، بعضوں نے نمبر بیان کیا 5347، واللہ عالم، بہرحال 5000 سے اوپر حدیثیں ان سے منقول ہیں۔ ان سے نقل کرنے والے صحابہ ہوں یا تابعین ہوں، ان سے حدیثیں نقل کرنے والے تقریباً 800 افراد ملتے ہیں۔ 600 سے زیادہ حدیثیں بخاری مسلم میں ان کی ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صدقہ جاریہ کا ایک عجیب انتظام ان کو عطا فرمایا، ابھی بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ان کو ثواب مل رہا ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ بہرحال راجح قول کے مطابق ان کا نام عبد الرحمن ابن صخر ہے، اور ابتدائی زمانہ ان کا انتہائی فقر اور اسلامی، ابتدائی اسلام کا زمانہ ان کا انتہائی تنگی میں گزرا، عجیب عجیب واقعات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے بعد میں ان کو خوب برکت دی مال میں، اور اس کے بھی واقعات کتب حدیث میں ملتے ہیں، کئی واقعات ہیں ان کے۔ وہ دودھ کا واقعہ بھی مشہور ہے ان کا، ایک موقع پر سخت بھوک لگی تھی، بس ایک واقعہ پڑھ کے ہم روایت پہ جاتے ہیں۔ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ مجھے سخت بھوک لگی تھی، بھوک کی شدت تھی تو میں باہر نکل آیا۔ اصحاب صفہ میں سے تھے نا، وہ تو مسجد کے پیچھے جو صفہ چبوترا بنا ہوا تھا وہاں ٹھہر گئے تھے، کچھ ملا تو ملا، نہیں تو نہیں، کھانے پینے کا کوئی گزارا اور کوئی انتظام ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سخت بھوک لگی، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، فرماتے تھے کہ میں پیٹ پہ پتھر باندھ رہا ہوں، کبھی زمین کسی چیز کے ساتھ اپنا پیٹ لگا لیتا تھا، دبا لیتا تھا زمین کے ساتھ کہ ذرا بھوک میں شدت جو ہے وہ ہلکی ہو جائے، کچھ خفت تخفیف آ جائے. اور فرماتے ہیں بڑی سخت حالت ہوتی تھی، ایک مرتبہ بہت بھوک لگ رہی تھی تو فرماتے ہیں میں باہر نکلا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نظر آئے، میں نے ان سے پوچھا، آیت کی تفسیر پوچھ لی. فرماتے ہیں میرا مقصد کوئی آیت کی تفسیر نہیں تھا، مجھے تو بھوک کی شدت تھی، میں نے سوچا آیت کے معنی پوچھوں گا تو وہ کہیں گے چلو چلو ساتھ چلتے ہیں، چلو ذرا ہو سکتا ہے گھر لے جائیں. انہوں نے مجھے بتا دیا، میں نے سن لیا خاموشی سے، میرا مقصد تو اصل وہ تھا نہیں. تھوڑی دیر میں عمر رضی اللہ عنہ نظر آئے، ان سے میں نے ایک آیت کی تفسیر پوچھ لی، ان سے بھی مقصد یہی تھا کہ وہ شاید کچھ نہ کچھ پیش کر دیں. ان کو بھی سمجھ نہیں آئی، وہ بھی سمجھے نہیں کہ میرا مقصد اصل ہوا ہے، ظاہر ہے انہوں نے کوئی ذکر بھی نہیں کیا. یہ بھی چلے گئے، بات بتا دی جو میں نے پوچھی تھی. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرا چہرہ دیکھا سمجھ گئے، میں ابو ہریرہ، چلو میرے ساتھ. گھر تشریف لے گئے، مجھے گھر ساتھ لے گئے. عجیب شان تھی. بہرحال فرماتے ہیں میں ساتھ چلا، گھر میں داخل ہوئے، گھر میں کچھ ہے؟ ہاں، ایک پیالے میں دودھ ہے، کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک دودھ کا پیالہ ہے. میں نے سوچا چلو ایک پیالہ دودھ تو اچھا، مجھے کچھ سہارا ہو جائے گا اس سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ دیکھو دودھ کا پیالہ ہے، جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لے آؤ. یہ فرماتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ اتنا سا تو دودھ ہے، مجھے مل جاتا تو کچھ میرا گزارا ہو جاتا، اب سب اصحاب صفہ کو میں بلا کے لے آؤں گا، سب تھوڑا تھوڑا پئیں گے، اور ظاہر ہے کہ میں ہی پلاؤں گا اس لیے کہ میں بلا رہا ہوں، اور اصول یہ ہے کہ جو پلاتا ہے وہ آخر میں پیتا ہے. خیالات میرے دل میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو حکم ہو گیا، اب میں کیا کروں. بہرحال گئے، جا کر بلا کے لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو پلاؤ، وہی جو سوچا تھا وہی ہو رہا ہے، چلو پلا دو ان کو. ایک کو دیا. فرماتے ہیں کہ میں ان کو پلاتا رہا اور ہر ایک اتنا پیتا تھا کہ وہ سیر ہو جاتا تھا. ایک ہی پیالہ ہے، اس میں سے ہر ایک اتنا پیتا تھا کہ سیر ہو جاتا تھا، پیالہ مجھے دیتا پھر دوسرا پیتا، وہ پورا سیر ہو جاتا اچھی طرح پی کر پھر مجھے دیتا. حتی رو القوم کلہم، سب نے پی لیا. اور فرماتے ہیں پھر بھی اس پیالے میں دودھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اب تو میں اور تم ہی باقی رہ گئے. محبت کی عجیب شان تھی، اب تو میں اور تم ہی باقی رہ گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ جی ہاں ہم دونوں باقی رہ گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب پی لو. یہ فرماتے ہیں میں نے پیا، خوب پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، آپ نے فرمایا اور پیو. پھر دوبارہ میں نے پینا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے سے میری طبیعت کو پہچان گئے تھے کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کم ہو جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ چاہ رہے تھے کہ اچھا تم بھی سیر ہو جاؤ، تم بھی خوش ہو جاؤ، بڑا صبر کیا ہے تم نے، اور برکت بھی دیکھ لو. دوسری مرتبہ پیا، فرماتے ہیں خوب پیا، وہی ایک پیالہ ہے. دوسری مرتبہ پی لیا، پھر پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ نے پھر کہا اور پیو. فرماتے ہیں اتنا پیا، پھر آپ نے جب فرمایا کہ اور پیو تو میں نے کہا یا رسول اللہ اب تو جگہ نہیں رہی، اب تو جگہ نہیں رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا اور جو بچا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا. بہرحال ان کی وفات ہے 57 میں، 57 ہجری میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وعن ابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا. جسم کتنا مضبوط ہے، کتنی طاقت ہے، کتنا خوبصورت ہے، تمہارے چہرے کتنے خوبصورت ہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو. ولیکن ینظر الی قلوبکم، ہم اپنے جسموں کو درست کرنے، تندرست رکھنے، اچھا رکھنے اور صاف رکھنے، وہ سب چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. ان میں جو چیزیں سنت ہیں وہ تو ہم کر لیں، صاف رکھنا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، لیکن جسم و ہی کی صحت اور جسم و ہی کو اچھا رکھنے کی فکر میں پڑیں اور دلوں کی فکر نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اصلاً تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے اور صاف کرنے کا کتنا اہتمام کیا گیا، دل کی نیت کتنی ہے، اس میں اخلاص ہے یا نہیں ہے. اور دل کو صاف کرنے کے لیے, چہرہ دھونے کے لیے تو صابن بھی استعمال کر لیا کسی نے, پانی استعمال کر لیا, ہاتھ میں ذرا گندگی محسوس ہو رہی ہے تو صابن استعمال کیا, خشکی محسوس ہو رہی ہے تیل لگا لیا, دلوں کے لیے کیا کیا. نیت حاضر نہیں ہوتی, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں کر رہے. دل میں کبر ہے, کچھ نہیں کر رہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زیادہ اہم ہے, ان کو صاف کرنے کا, دلوں کو صاف کرنے کا بھی اہتمام کیا جائے. اور دلوں کو صاف کرنے میں سب سے زیادہ مقوی طاقتور چیز جو ہے وہ ذکر اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کی کثرت دلوں کو صاف کرتی ہے. اور انسان کوشش کرے, عمل کرے ذکر اللہ, اور کوشش کرے دل میں جو برائیاں ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کرے, اور جو احضار نیت اور اخلاص نیت کے جو بات چل رہی ہے اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے. جب نماز پڑھے, جب عبادت کرے, تو یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اس تصور کے ساتھ عبادت کرے, تو انشاءاللہ وہ دل کی کیفیت بھی درست ہو جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.